رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے ماں، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے ماں، مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے، مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے، ہے کس لیے خاموش کھڑا، مانگ ارے ماں، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے ماں، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک و سلم صلی علیہ۔ سامعین ذی وقار اور ناظرین ذی احترام، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز سبحانہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں وہ روحانی نعمتیں عطا فرمائی جن نعمتوں کا سبب اور وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے۔ آج ہم قرآن حکیم کے حوالے سے اور رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی سیرت اور اسوہ اور پیغامات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس بابرکت نشست کا آغاز قرآن حکیم فرقان مجید سے ہو۔ جناب علامہ حافظ شیخ محمد قاسم رضیلہ مجدہ سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت فرمائے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.
قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت اور کتاب رحمت کی آیات بینات آپ نے سماعت فرمائی. میں سید عنبر حسین شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ نبی الکریم سے سامعین کے گوش و دل کو منور فرمائے.
جا کے کوئی تیبہ میں یہ آقا کو بتا جا کے کوئی تیبہ میں یہ آقا کو بتائے گزرے ہوئے نام کو بہت یاد ستائے گزرے ہوئے نام ہو کی بہت یاد ستائے. مت چھیڑ سبا مجھ کو ابھی زخم گھرے ہیں. مت چھیڑ سبا مجھ کو ابھی زخم گھرے ہیں. ایسا ہونا پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے. ایسا ہونا پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے. آقا کے ہر ایک حال میں لب پہ تھی دعائیں. آقا کے ہر ایک حال میں لب پہ تھی دعائیں. تفریق نہ تھی اس میں ہے اپنے پرائے تفریق ناتی سے میں ہے اپنے کے پرائے دنیا میں فقط آپ کی ہستی ہے وہ ہستی دنیا میں فقط آپ کی ہستی ہے وہ ہستی اس سے ہی او جالا ہی او جالا نظر آئے اس سے ہی او جالا ہی او جالا نظر آئے جا کے کوئی تہبہ میں یہ آقا کو بتائے جا کے کوئی تہبہ میں یہ آقا کو بتائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی واسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم ناظرین زی احترام میں نے سورہ رعاف سے آیہ کریمہ نمبر 156 اور 157 کی تلاوت کی ہے قرآن حکیم فرقان مجید کا یہ خطبہ ہی آج غور و فکر کے لیے آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ عز و جل اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے اور ان آیات بینات کے اندر جو پیغام ہے اسے اللہ رب العالمین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اشارے باری ہے ورحمتی وسعت کل شیء اور میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. فسأكتبها للذین یتقون تو ان قریب میں اس رحمت کو خاص کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. وَيُعْطُونَ الزَّكَاةَ اور زکات ادا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا یؤمنون اور وہ لوگ جو ہماری آیات کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اتباع کرتے ہیں اور رسول کی جن کی صفات یہ ہیں کہ وہ رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں امی بھی ہیں اور ان کا ذکر ان لوگوں کے ہاں تورات اور انجیل میں مکتوب ہے لکھا ہوا ہے. انہیں وہ رسول حکم دیتے ہیں نیکی کا. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ اور منع کرتے ہیں تو برائی سے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور وہ حلال قرار دیتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور حرام ٹھہراتے ہیں ان پر ناپاک چیزوں کو اور دور کرتے ہیں ان سے ان کے بوجھ اور وہ طاق جو انہیں گرفت میں لیے ہوئے ہیں انہیں بھی دور ہٹا دیں. بس وہ لوگ جو ایسے عظیم رسول پر ایمان لائے اور احترام اور تکریم اور توقیر کے ساتھ ان کے دین کو قوتی اور ان کی مدد کی اور پیروی کی اس نور کی جو نور اتارا گیا ان کے ساتھ کامیابیاں حاصل کرنے والے لوگ یہی. حاضرین آپ نے سلیس رواں اور تفسیری ترجمہ سے یہ بات یقیناً سیکھ لی ہوگی اور سمجھ لی ہوگی کہ ان آیات میں ایک کردار بتایا گیا ہے، ایک راستہ متعین کیا گیا ہے، جس کردار کو اپنا کر اور اس راستے پر چل کر انسان کامیابیوں کی منزل تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ سادہ سی چار باتیں قرآن حکیم ذکر کرتا ہے، لیکن ان چار باتوں سے پہلے ایک جملہ ہے جس کی خوشبو دل و جان اور وہ دل میں چل جاتی ہے، اور مشام فکر کو مرتب کرتی ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہر شے پر حاوی ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے۔ تو یہ جملہ کہنے کے بعد اللہ رب العالمین نے رابطہ بتایا کہ میری اس رحمت کے مستحق کون لوگ ہوتے ہیں، اور میری یہ جو رحمت ہے کس وجود میں جا کر انقلاب پیدا کرتی ہے، کس دل کو منور کرتی ہے، اور کس شخص کے باطن میں تسکین اور اطمینان کی سوغات رکھ کر گزر جاتی ہے۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوات کی بنیاد اللہ عز و جل سبحانہ کی توحید پر ایمان ہے۔ 124,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان سب کی دعوتوں میں جو مرکزی نقطہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان تھا۔ یہ فطرت کا سکھایا ہوا سبق تھا جس کا احیاء کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ یہ اتنا ضروری سبق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے پہلے عالم ارواح میں سب روحوں کو اکٹھا کیا، اور پھر سب ارواح سے پوچھا الستو بے ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ تو ایک حدیث شریف کے مطابق سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے بلا کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اسی ہاں کی وجہ سے رسول اللہ علیہ السلام کو اول بھی کہا جاتا ہے، اور آخر اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ختم نبوت کا تاج رسول اللہ علیہ السلام کے سر پر رکھا گیا، وہ اول و آخر حضور کی لال ٹھہری۔ اب جو خوشبخت اور سعادت مند روحیں تھیں وہ جس وقت دنیا میں بدن کے قالب میں آ کر بسیں، تو انہیں فطرت کا سکھایا ہوا سبق عالم ارواح کا یاد تھا. اور دوسری طرح اللہ عز و سبحانہ نے انسان کی نفسیات میں یہ بات رکھی کہ وہ اپنے اللہ کو ڈھونڈے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تلاش کرے. کوئی تھوڑی کوشش کر لیتا ہوگا کوئی زیادہ, لیکن انسان کے اندر یہ تڑپ باہر ہر رہتی ہے کہ کائنات بنانے والا کون ہے. انسان کو عرفان ملے, پہچان ملے کہ یہ بنائی کس نے ہے کائنات, اور جس نے بنائی ہے کیوں بنائی ہے, اور اس بڑی سی کائنات میں یہ جو چھوٹا سا انسان ہے اسے اللہ نے کیوں بنایا ہے, کیا اس کی تخلیق کا بھی کوئی مقصد ٹھہرا. تو یہ وہ سوالات ہیں جن سے مذاہب کی دنیائیں آباد ہوتی ہیں, اور انسان پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ, یہ سوال ضرور اس کے دل کی دھڑکنوں کے پاس سے ہو کر گزرتے ہیں اور اس کے دماغ اور اس کی عقل کو چھوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کی تلاش فطرت انسانی ٹھہری یا فطرت انسانی کا سکھایا ہوا سبق ٹھہرا. اب جس وقت بندہ تلاش کرے گا اللہ تو میں بڑی احتیاط کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جب بھی انسان نے خود بخود اپنی عقل سے یا اپنے نفس کی امنگوں کی مدد سے اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو ناکام بھی رہا اور بعض اوقات بھٹک بھی گیا, جاتا ہے حق سے بھٹک گیا. شرک کی جتنی صورتیں ہیں یہ دراصل پراپر وے پر نہ چلنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں. کوئی آگ کا پرستار ہو گیا, کسی نے نفع کے سامنے سر جھکا دیا, کوئی نقصان کے خوف سے کسی چیز کے سامنے ناسیہ فرسائی کرنے لگ گیا, کوئی آگ کے شولوں کو معبود ٹھہرا بیٹھا, کوئی جسوں اور اہرمند کے چکر میں گرفتار ہو گیا, کوئی مہتاب اور آفتاب کو اپنا مسجود تصور کرنے لگ گیا. اس لیے کہ انسان نے پراپر راستہ نہ اختیار کیا. پراپر کون سا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث کیے. اگر انسان کسی نبی کا دامن پکڑ لے اور اس کی پیروی بھی کرے تو اس کو ضمانت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی اور اللہ تعالیٰ تک رسائی کی. اسی وقت دوستو یہ صرف دعویٰ نہیں, یہ یقینی امر ہے کہ اس کائنات میں جب بھی کوئی سلجھا ہے پیغمبروں کے فیض ہی سے سلجھا ہے, اور اگر کوئی الجھا ہے تو وہ پیغمبروں اور رسولوں سے دور ہٹنے ہی کی وجہ سے وہ الجھا ہے. یہاں جو آیت میں نے قرآن حکیم کی پڑھی, سب انبیاء قابل احترام ہیں, سب کی آمد اسی لیے ہوئی تھی کہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو وہ حقیقت اور حق کی منزل کا راستہ بتائیں, لیکن اللہ تعالی نے سب نبیوں اور رسولوں کو ان کی صفات کو کمالات کو دعوات کو پیغامات کو ایک ذات پر آ کر جمع کر دیا, وذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی. پھر یہ سوال اگر ذہن میں ابھرے کہ آخر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کیوں، جواب رب کریم نے خود دیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے تمام جہانوں کے لیے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا دیا. اب ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھیں. یہاں فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، اور میں نے اپنی رحمت کو ہر چیز سے کھلا بنایا. اور دوسرے مقام پر بتایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو جب سورج چلو ہو جائے شمع جلانے کی ضرورت نہیں رہتی. قرآن ڈکلریشن یہ دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آفاق کی بستیوں کے لیے رحمت ہیں، اور میں نے اپنی رحمت کو وسیع بنا دیا ہے. ان دونوں جملوں کو جوڑنے سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اب تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ تم اس رحمت کو خود سے قریب کر دو اور خود کو اس رحمت سے قریب کر لو. یہ ہے وہ راستہ جس سے کامیابیوں کے پھول اگائے جا سکتے ہیں اور ان پھولوں کی خوشبو سے اپنے من کو معطر کیا جا سکتا ہے اور اپنی نسلوں اور اپنی زندگی کی تطہیر کی جا سکتی ہے. اب یہ جملہ سمجھنے کے بعد ورحمتی واسعت کل شیء، اب اسلام دین عمل ہے. اعتقادی دعوت دینے کے بعد رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنے کے بعد قرآن مجید نے اپنے اسلوب کو پھیرا اور عملی انقلاب کی طرف قرآن مجید اپنے قاری کو لے آیا اور ارشاد ہوا فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، رحمت اللہ کی ہو یا رحمت جنت کی ہو یا رحمت حضور کے وجود کی ہو یا کسی اور نعمت کی صورت میں ہو، رب کریم نے کہا کہ یہ ہے کیریکٹر کردار، اگر کسی کا ہو جائے تو ہم اس رحمت میں حصہ بھی دیں گے. اور حصہ دینے کے بعد آگے اگلی آیت کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیابیوں والے بھی یہی ہیں. قابل احترام دوستو اور سننے والی قابل احترام بہنوں، یہاں سب سے پہلے تقوی کی بات کی گئی. تقوی خدا خوفی بھی ہے اور ان تقوی احتیاط بھی ہے، اور تقوی رسول کریم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر عمل بھی ہے، آپ کی سیرت کی خوشبو سننا بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کے کرنے کا کہا وہ کرنا تقوی ہے، اور جن چیزوں سے کہا بعد آ جاؤ ان سے خود کو روکنا تقوی ہے. کیفیات حسینہ سے لے کر حلال حرام کی دنیا تک حضور کو دیکھنے کا نام تقوی ہے. قرآن مجید نے کہا کہ یہ دولت ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جن میں تقوی اور پرہیزگاری آ جاتی ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکاۃ ادا کرتے ہیں. گویا یہ اسلامی کیریکٹر کا حصہ ہے زکات دینا. بذات خود جس وقت اس کو اسلامی کیریکٹر کا حصہ بنا دیا گیا تو دو باتوں کی نفی ہوگی، کہ مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زکات دینے والا ہو، وہ جان نہ چھڑائے زکات دینے سے. اس لیے کہ اگر وہ جان چھڑائے گا زکات نہیں دے گا تو ایک تو حضور کی ایک سیرت کے ایک پہلو سے محرومی ہوگی, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مسلم معاشرے کے اندر یا انسانی سوسائٹی کے اندر جو کردار اس کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوگا. تو خود کو اپاہج بنانا اور اسلام کی تعلیمات سے دور کرنا, یہ تو اپنے وجود کے فیض کے جھرنے کو خود بند کرنے والی بات ہے. تو قرآن حکیم فرقان مجید نے, مزیدار بات ہے, اے مسئلہ یہی ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوں سال گزر جائے نصاب وہ زکات دے گا, لیکن قرآن حکیم نے نہیں یہ کنڈیشن بیان کی. قرآن مجید نے تو صرف اتنا ہی کہا کہ تقوی اختیار کریں, زکات دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجبوریاں یہ زنجیریں باندھ کی ہیں, مجبوریاں یہ باتیں باندھ کی ہیں, کچھ نہ ہونا یہ باتیں اضافی ہیں کہ آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. لیکن اسلام میں پسندیدہ چیز ہے کیا, جس کا یہ سوال آپ کہیں اٹھائیں گے تو جواب ملے گا کہ پسندیدہ چیز تو یہی ہے کہ مسلم معاشرے کا ہر فرد جہاں نماز ادا کرے, جہاں تقوی اختیار کرے, وہاں وہ زکات ادا کرے. جس وقت سب سینوں میں آگ لگ جائے گی, یہ آتش سوزاں عشق کی محسوس ہونے لگ جائے گی, ہر آدمی اپنے ہاتھوں کی تشتری میں مال رکھ کر کے غریب تلاش کرے گا تاکہ میں کسی کو اٹھاؤں, کسی کی غربت دور کروں, تو جس وقت سارے دینے والے بننے کے خواہش مند ہو کر گلیوں محلوں میں نکل جائیں گے, تو پھر اسلامی معاشرے کے اندر غربت نہیں رہے گی, ہر انسان اپنے پاؤں پر کھڑا دکھائی دے گا. اسلام نے تو بہرحال یہ چیز پسند کی تھی, لیکن واللہ عالم ہم آہستہ آہستہ ترکتے چلے گئے, اسلام سے ہٹتے چلے گئے, اور وہ عظیم نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا اس سے ہم محروم ہو گئے. باوقار دوستو, تیسری چیز قرآن مجید کی, والذین ہم بے آیاتنا یؤمنون, اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. مسلمان کا مزاج بتایا جا رہا ہے, قرآن پڑھنے والے کا مزاج بتایا جا رہا ہے, اس میں تسلیم ہوتی ہے, اس میں ریب یا شک نہیں ہوتا, اس میں اس کی زندگی شک کے فاؤنڈیشن پر نہیں استوار ہوتی, اس کی زندگی تسلیم پر ہے, ماننا ہے, کیڑے نکالنا نہیں ہے, ڈسکشنز نہیں ہے, فضول ڈرائنگ روم کی ڈسکشن, یہ ہو گیا. قرآن مجید تسلیم پر بنیاد رکھتا ہے. اسلام کی کتنی خوبصورت آیت ہے جس میں کہا گیا والذین ہم بآیاتنا یؤمنون, قرآن کی آیات ہیں یا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں کی آیات ہیں. بینا کہا کہ جو شخص قرآن کی آیات کی روشنی میں تربیت پاتا ہے اس کی خوب میں تسلیم ہوتی ہے, مانتا ہے وہ تسلیم کرتا ہے, وہ کیڑے نہیں نکالتا. ہاں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں, آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں, آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں, آپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی پڑھیں, آپ پانچویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبیٰ کی زندگی آپ پڑھیں, باقی صحابہ کی پڑھیں. کیا یہ عظیم بات نہیں ہے کہ 70 سے زیادہ سوال نہیں ہے جو حضور کے صحابہ نے حضور سے پوچھی ہوں, 23 سالہ زندگی میں چند دہائیاں سوالات ہیں جو صحابہ نے رسول کریم علیہ السلام کے سامنے رکھے, تو اگر نہ کوئی سوال نہیں پوچھا گیا, گردن جھکا دی, بات مان لی, پیروی کر لی, غلامی کا طور گلے میں ڈالا رسول کریم علیہ السلام کی, یہ تھا انداز حیات اور یہ تھی تعبیر زندگی اور یہ تھا انداز تربیت, قرآن مجید نے کہا کہ یہ ہماری رحمت کس کو ملتی ہے؟ جنت، نعمت، جناب سکون، تسکین، اطمینان، کتاب یا حضور کا قرب، فرمایا جس میں یہ چیزیں آ جائیں، تقویٰ آ جائے، زکوٰۃ ادا کرے اور ہماری آیات پر وہ ایمان لائے، اب چوتھی چیز ملاحظہ ہو ارشاد والی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، اسلام صاف شفاف دین تھا، عملی دین تھا، اس میں یہ پریکٹیکل لائف میں یہ ایڈاپٹ کیا جانے والا دین تھا، اس میں بحثیں نہیں تھیں، اس میں فضول ڈسکشن نہیں تھی، جدال نہیں تھا، بے معنی قسم کے مناظرے نہیں تھے، بے معنی قسم کے مذاکرے نہیں تھے، اسلام نے دین کو قابل عمل بنایا اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کی تعریف کی یہاں، لیکن مصداق کے اول جو ہیں وہ تو حضور کے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تعریف یہ کی کہ وہ زکوٰۃ دیتے تھے، وہ ہماری آیات پر ایمان لاتے تھے، وہ متقی تھے، لیکن چوتھی بات جو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے بیان کی وہ یہ تھی کہ وہ فالوور تھے، اور رسول علیہ السلام فالوور تھے، وہ چون چناؤ والے لوگ نہیں تھے، کیوں یہ کہتے ہیں یہ کیوں ہے؟ آج اگر آپ غور و فکر کریں تو ہماری اسلامی زندگی میں مجتہد زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، فلسفی زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، میں بدعا تو نہیں دیتا لیکن یونان کا فلسفہ، ناکارا فلسفہ، سیاہ فلسفہ اور بلیک قسم کا لٹریچر جس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، اس کو اٹھا کر کے مسلمانوں کے صاف شفاف اندازے زندگی میں لا کر رکھ دیا گیا، مسلمان جو ہے وہ تباہ ہونے سے قریب ہو گئے، اور بدقسمتی کی بات یہ کہ ہمارے مدرسوں کے اندر بھی وہی شغلے کبرے ان کی قوالیاں کی جانے لگیں، اور قرآن سے اور رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث سے اور جورسپروڈنس جس کے اندر سب کچھ ہے، ان چشموں سے ہم اپنے آپ کو دور کرنے لگ گئے، تو جناب صحابہ کیوں کامیاب تھے؟ صحابہ پیسے بوسے نہیں کرتے تھے، وہ فالو کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کو، وہ پیروی کرتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج بھی اگر مسلمانوں کا انداز یہ ہو جائے کہ بات سنیں لسن اینڈ فالو، بات سنیں اور سننے کے بعد یہ قرآن ہے بس مست بس بات ختم، قرآن ہے، اللہ المائٹی نے کہہ دیا یہ بات، رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی ہے، ہمارا کام صرف فالو کرنا ہے، قرآن مجید یہ تربیت دیتا ہے، اور اس قسم کی زندگی قرآن مجید بنا رہا ہے، کہا الذین یتبعون الرسول، اچھا میں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ کیا کامیابی یہ کافی نہیں ہے کہ کسی بھی رسول کو فالو کر لیا جائے، تو میں عرض کروں گا نہیں، ہر رسول پر جو الف لام ہے یہ قواعد علمیہ کے مطابق الف لام کی چار قسمیں ہیں، یہ استغراقی ہوتا ہے، یہ جنسی ہوتا ہے، یہ احاد ذہنی ہوتا ہے، اور یہ احاد خارجی ہوتا ہے، تو جو عربی کے مسلمہ قواعد ہیں ان کے مطابق الرسول پر یہ جو الف لام ہے یہ استغراقی نہیں ہے، یہ الف لام آدھی ہے، اور اگر یہ الف لام آدھی ہو تو معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ اب قرآن کے نزول کے بعد پچھلے رسولوں کی تابعداری سے تم کامیابی حاصل نہیں کرو گے، اب کامیابی یہ ہے کہ تم آخری نبی کے دامن پکڑ کر ان کی تابعداری کرنے والے بن جاؤ، اتباع کرنے والے بن جاؤ، پھر تو کامیابی ہے، تمہارے قدم چومنے لگ جائیں گے. اور ایک ذیلی سی بات ہے، میں وہ عرض کروں گا کہ آج یہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میری بہنیں جہاں بیٹھی ہیں، آپ قرآن مجید کھولیں، تو قرآن مجید آپ کھول کے کتاب اللہ کے اس حصے میں غور کریں. ایک بات سے آپ انکار نہیں کریں گے، عبادت نہیں کر سکیں گے کہ سٹیٹمنٹ دینے کا یا کمانڈ کرنے کا انداز یہ بھی ہو سکتا تھا کہ فالو کرو رسول معظم کو، پیروی کرو رسول معظم کی، بات تو پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ اگر اتنا بھی کہہ دیتا تو یہ کیا وجہ ہے کہ ار رسول کہنے کے بعد ار رسول ایک، اس کے بعد النبی دو، الامی تین، یا یجدونہ مکتوبا یہ چار، پھر تورات، پھر انجیل پانچ، یامرہم بالمعروف چھ، ینہاهم عن المنکر سات، یحل لهم الطیبات آٹھ، یحرم عليهم الخبائث نو، یادو عنہم اسرہم دس، والاغلال التي كانت عليهم گیارہ، والذین آمنوا به وعزروه بارہ، نصروه تیرہ، واتبعوا النور چودہ، معاہ انزل معاہ پندرہ. قرآن حکیم نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 صفات بیان کی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور صفات میں سے 15 پہلو ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت کے، وہ بیان کیے اللہ تعالی نے. اس کا کیا معنی آپ سمجھیں گے؟ معنی یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب یہ دیا کہ میں اللہ ہو کر جب اپنے نبی کا تذکرہ کروں، میں 15 ناطے بیان کرتا ہوں، تو تم بندے ہو کر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرتے ہو، اور رسول معظم کی تعریف جو ہے وہ نہیں کرتے ہو. کیوں کیسے آج یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلوب جو ہے وہ یہاں ہے؟ میں کہوں گا کہ پھر یہ کیا انداز ہوا، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. یہاں 10 صفات حضور کی بیان کی گئیں. تو آپ کہیں گے یہ دو ہی جگہ ہوئی، میں تیسری جگہ آپ کے سامنے ہوں، لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک. یہ انداز کیا ہوا؟ تو قرآن مجید میں تو سینکڑوں مقامات ایسے ہیں کہ جہاں آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے تو حضور کے ناطے بیان کی ہے، حضور کے اوصاف بیان کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے اوصاف بیان کرنا سنت الہیہ ہے، اور سنت الہیہ پر عمل ہونا چاہیے. قرآن سارا کا سارا حضور کی تعریف ہی تو ہے، رحمت عالم علیہ السلام کی صفت ہی تو ہے، نبی کریم علیہ السلام کے کمالات کا تذکرہ ہی تو ہے، قرآن سارے کا سارا حضور کی سیرت کی خوشبو ہی تو ہے، قرآن سارا رحمت عالم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کا آہنگ ہی تو ہے. تو کوئی قرآن مجید تو دنیا بھر کے لوگوں کے توجہات کو ادھر ادھر سے سمیٹ کر ایک ذات پر مرتکز کر دیتا ہے اور وہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تاکہ لوگ جو ہیں وہ کھب جائیں حضور علیہ السلام کی ذات میں. پھر مزیدار بات آپ کو میں بتاؤں کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ تین سے بعد حضور کی بیان کی، ان میں واو بھی داخل نہیں کیا. واو کا مطلب تھا اور الرسول النبی الامی، اس لیے کہ واو فاصلہ پیدا کرتا ہے. اور رب کریم نے تعریف کا ایک انداز یہ بھی دیا کہ میں کہہ سکتا ہوں انسانوں کے لیے یہ ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ نے تو صرف سنت قائم کی ہے. معنی یہ ہے پنجابی میں میں کہہ سکتا ہوں تمہاری زبانوں کا تھوک بھی نہ پھوٹکو، اتنی تعریف کرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تو یہ چار صفات یہاں قرآن حکیم نے بیان کی. آگے حضور علیہ السلام اسلام کی جو صفات کا جلوہ ہے ان میں سے ایک ایک ایسا ہے کہ ان پر رک کر ایک خطبہ پورا دیا جائے. ناظرین، میں سوالوں کے جواب عرض کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شریف ہم سنیں. ناظرین کی طرف سے اکثر تقاضا ہوتا رہتا ہے کہ ایک آزاد پنجابی میں بھی آپ سنا کریں اور سنایا کریں، تو میں سید عمر حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پنجابی کی ایک دو لاتیں سنائیں.
کنی سونی اک سونے دی، کنی سونی اک سونے دی، لکھ نبیاں چو دکھ سونے دی، کنی سونی اکھ سونے دی، کنی سونی اکھ سونے دی، لکھ نبیاں چو دکھ سونے دی، دل وچ چانن ہو جاوے گا، دل وچ چانن ہو جاوے گا، صورت سامنے رکھ سونے دی، صورت سامنے رکھ سونے دی، لکھ نبیاں چو دکھ سونے دی، حشر دے آڑے امتیاں نو، حشر دے آڑے امتیاں نو، کام دے بے گی پگ سونے دی، کام دے بے گی پگ سونے دی، لکھ نبیاں چو دکھ سونے دی، ان چھنا آتا روٹی موٹی، ان چھنا آتا روٹی موٹی، کدی خوراک تے چکھ سونے دی، کدی خوراک تے چکھ سونے دی، لکھ نبیاں چو دکھ سونے دی، کنی سونی اکھ سونے دی، لکھ نبیاں چو دکھ سونے دی. حبیباچے شان والے آجے تو آئیوں تے بہارا آیا اللہ نو تو پیارا لگنا ہے اللہ نو تو پیارا لگنا ہے تائیوں رب نے بھی خوشیاں منایا حبیبا جے شان والے آجے تو آئیوں تے بہارا آیا زلف تیری دے گلڈل سوڑے مول دے نے دل من مونے زلف تیری دے گلڈل سوڑے مول دے نے دل من مونے چن ستا لکتا پھرے چن ستا لکتا پھرے تیرے مکھ دیاں ویکھ صفایا حبیبا اوچے شان والے آجے تو آئیوں تے بہارا آیا رحمت دی تساں اکھ جد کھولی پاک علی ماں بر لئی جولی رحمت دے تسا اکھ جد کھولے پاک علی ماں بر لئی جولی لے گئی او خزانے رب دے لے گئی او خزانے رب دے خالی رہ گئیاں دوجیاں مایاں حبیبا اوچے شان والے آجے تو آئیوں تے بہارا آیا عرب شریف دیا سردارا آمنا پاک دا دلارا عرب شریف دیا سردارا آمنا پاک دا دلارا تیرے جیسے سونے سونے تیرے جیسے سونے سونے کدوں جمدیاں نت نت مایا حبیبا اوچے شان والے آجے تو آئیوں تے بہارا آیا
ناظرین آپ نے ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ الامین الکریم سے بات فرمائی. اللہ تعالیٰ وہ جذبے شوق امنگیں اور آرزوئیں جن کا اظہار نعت شریف کیا گیا ہم سب کو مقدر بنا دیں ہم سب کا نصیبہ بنا دے. میں علامہ حافظ شیخ محمد قاسم صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر ناظرین ہو سامعین میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھا ہو تو سلسلہ آگے بڑھا سکتے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ. ناظرین آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں اکثر, اور کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم شاہ صاحب کے ذات کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کریں, اور بہت سارے ہمارے دوستوں کے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن میں ان کا تجسس نمایاں ہوتا ہے کہ ہم جانیں کہ شاہ صاحب کی جو زندگی ہے وہ کیسی زندگی ہے, وہ شاہ صاحب کی زندگی کو اندر تک جاننا چاہتے ہیں. تو کچھ لوگ شاہ صاحب کی علمی کاوشوں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں, کچھ دوست شاہ صاحب کی تنظیمی کاوشوں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ذاتی زندگی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا شوق ہے, اپنا اپنا تجسس ہے, ہر بندے کی ایک اپنی اپنی لگن ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم شاہ صاحب کو اپنے اپنے انداز سے دیکھیں. مختلف لوگوں کی جو سوچ ہے اور نظر ہے, اور ہر بندہ ایک حسین پیرائے میں یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ شاہ صاحب اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں, شاہ صاحب اپنی معاشرتی زندگی میں, اپنی ذاتی زندگی میں کیسے. تو اس وقت میرے پاس بہت سارے سوالات تو ہیں, مختلف اوقات میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن ممکن نہیں کہ آج ہی سارے سوالات کے جوابات ہم شاہ جی کی ذات سے حاصل کر سکیں. ایک بات جو میں آپ کے سوالات کی روشنی میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاہ جی کی زندگی کے بارے میں جاننا اور آپ کا تجسس کہ ہم شاہ صاحب کی معاملات کو اور شاہ صاحب کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو یہ کیوں ہے؟ تو میرے ذہن میں اور تو کوئی جواب نہ آیا, لیکن ایک شاعر کا خوبصورت شعر یہ ذہن میں آیا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں لیلا و پھولا. تو ہم سب کی جو ایک لگن ہے شاہ صاحب کی زندگی کے ساتھ, شاہ جی کے ساتھ, ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اپنی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ اسلام کے لیے وقف کیے رکھا ہے. اپنی ذاتیات کو کبھی بھی مقدم نہیں جانا, ہمیشہ اسلام کو ہی اول جانا ہے, اسلام کو ہی آخر جانا ہے. زندگی کے بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں, لیکن کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ شاہ جی نے شریعت سے ہٹ کر یا اسلام سے ہٹ کر اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کیا ہو. معاملات گمبھیر بھی ہوتے ہیں, مسائل بہت تلخ بھی آتے ہیں, لیکن شاہ جی کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. شاہ جی کے متعلقین, شاہ جی کے شاگرد, شاہ جی کے مریدین, جتنے بھی لوگ ہیں, ان سب کو شاہ جی کی زندگی سے ایک ہی سبق ملتا ہے کہ بھائی جینا ہے تو اسلام کے سائے میں رہ کر جینا ہے, اپنا کوئی بھی کام کرنا ہے تو دین کے سائے میں رہ کر شریعت کو مقدم رکھتے ہوئے ہم نے کرنا ہے. اسلام کے بغیر ہم نے کوئی کام نہیں کرنا, اس لیے کہ ہمارا مقصد حیات ہی اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہے. اور ابھی ذہن میں ایک اور شعر آ گیا تو آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ایسی ہی عظیم عظیم شان شخصیات کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ نگاہ بلند, سخن دل نواز, جاں پرسوز, یہی ہے رکھتے سفر میرے کاروان کے لیے. تو دوستو یہ میرے اپنے کچھ جذبات تھے, مجھے مناسب تو نہیں کہ شاہ جی کے سامنے اتنی ساری باتیں کر دینا, مگر میں نے اپنے جذبات کا ہلکا پھلکا سا اظہار آپ کے سوالات کی روشنی میں کر دیا ہے. شاہ جی بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے حوالے سے کہ جب انسان کو جب کوئی عہدہ مل جاتا ہے یا جب کوئی مقام حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے اصل علاقے سے تعلق چھوڑ کر کسی اور طرف جب چلا جاتا ہے جہاں پر اس کی شہرت ہوتی ہے, جہاں پر اس کو مقام ملا ہوتا ہے, تو اپنے اصل علاقے کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. تو آپ کو راولپنڈی میں قیام کیے ہوئے 48 سال ہو گئے ہیں, کیا آپ اپنے علاقے سے اسی طرح تعلق قائم رکھتے ہیں یا آپ نے چھوڑ دیا؟ یہ سوال سویڈن سے محمد ارشد صاحب نے کیا ہے. یہاں پاکستان میں مانسہرہ میں ان کی رہائش ہے اور وہاں اس وقت سویڈن میں وہ کام کر رہے ہیں.
محمد ارشد صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ملک سے اتنے دور رہ کر کے بھی اپنے جذبوں اور اپنے وطن کی وٹی کو آپ نے فراموش نہیں کیا ہے، آپ مضبوط ہیں. تو ایسا یہ عرض کروں کہ میں آج مسکین آدمی ہوں، تعلق میرا رسول اللہ علیہ السلام کے خاندان سے، امام حسین پاک کے اولاد میں سے، اس پر اللہ کا شکر. تو جو بات آپ نے کہی ہے وہ ہمارے بارے میں صادق نہیں آتی، اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو کھڑے سچے سچے سید ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ سیدوں کے ٹبر سے پتہ چل جاتا ہے کہ سچا سید کون سا ہے، ان کے فیملی کے ساتھ فیملی، فیملی کے ساتھ فیملی، فیملی کے ساتھ فیملی، یہ سلسلہ حضور پاک تک جا پہنچتا ہے. تو جو آدمی راستے میں بنتے ہیں سید، وہ یا باپ تک پہنچا کر ختم ہو جاتے ہیں دادے تک، تو باپ سید لگتے ہیں دادے پر پہنچتے ہیں، تو وہاں سے راجہ نکل آتا ہے، چودھری نکل آتا ہے، کو خان نکل آتا ہے، وہ پردادے پر پہنچتے ہیں تو پیچھے سے نکل آتے ہیں. تو ٹبر کے ساتھ ٹبر ملا ہونا اور قبر پر قبر، یعنی جو صحیح سادات ہیں ان کے دادا پردادا دادا انہیں سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دادے کی قبر کے اندر ہمارے پردادے کا مزار کہاں ہے. تو الحمد للہ میں ارشد عرض کروں گا کہ ہم تو پرانے بزرگوں کی مٹی اپنے ان کے نہیں بول سکے، تو میں جہاں میں پڑھتا رہا ہوں میں اس گاؤں کو کیسے میں بولوں گا؟ کیا میں مدینہ شریف میں جنت البقیع کو پراموش کر دوں، جہاں پی پی پاک پاک مطلب رہا، جہاں حسن المشتبہ، جہاں زین پاک اور جہاں امام جعفر صادق جیسے لوگ جو ہیں وہ آسودہ ہیں؟ اس کے بعد ہم جناب نہیں بھولے، کربلا کو نہیں بھولے، نجف اشرف کو نہیں بھولے، اس مٹی کو ہم نہیں بھول سکتے، وہ ہمارے آبا و اجداد کی مدفن ہیں، سکونت گائیں ہیں. اس کے بعد سامرہ ہے، سامرہ میرے بزرگوں کے مزارات ہیں، میں اس مٹی کو بھی نہیں بھول سکا. پھر بغداد شریف ہے، پھر بغداد کے بعد ہمارے بزرگ جو ہیں وہ مشہد آئے، پھر وہاں سے بکھر آئے، پھر وہاں سے شریف آئے، پھر وہاں سے ملتان آئے، ملتان سے پھر رسول پور گئے، رسول پور سے پھر ٹیکسلا آئے، ٹیکسلا سے پھر کوٹ لالی گئے. تو ہم تو پچھلوں کے مسکن نہیں بھولے. تو جہاں میں نے پرائمری اسکول پڑھا، جہاں میں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی، جہاں میں نے کریمہ نام حق پڑھی، جہاں میں نے خلاصہ کی دانی پڑھا، ان پہاڑوں پروتوں اور اس شہر کو بھی بھول نہیں سکا. الحمدللہ میرا وہاں تعلق ہے، میرے آبا و اجداد کے مزارات ہیں اس گاؤں میں، جہاں میرا معمول ہے ان کی مزارات پر حاضری دینا. اور الحمدللہ اپنے مقدر سے یا میرے مقدر سے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جو وہاں اس فقیر سے وابستہ بھی ہیں، مرید ہیں، شاگرد ہیں میرے، وہاں جلسوں میں جاتا ہوں، وہاں دارالعلوم میں ایک بنایا ہوا ہے، مدرسہ بنایا ہوا ہے. تو الحمدللہ میں اپنے علاقے کو بولا نہیں.
لاہور سے مزمل صاحب نے ایک سوال کیا ہے، کہتے ہیں جی کہ شاہ صاحب آپ نے گزشتہ سال 8 نومبر 2012 کو ایک لانگ مارچ کیا تھا، اس کے بعد آپ کے لانگ مارچ کے بعد مختلف جماعتوں کی طرف سے بھی اعلانات ہوئے اور ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم بھی لانگ مارچ کریں گے، بعض نے کیا اور بعض اعلان کر کے بس بیٹھ گئے، نہیں کر سکے. تو شاہ صاحب آپ نے جو لانگ مارچ کیا تھا, آپ اپنے لانگ مارچ کا اور دوسرے لانگ مارچ جو ہوئے ان کے حوالے سے آپ اپنے لانگ مارچ ان کے درمیان کیسے تقابل کریں گے؟ یہ
کسی پر تنگ نہیں کرتا, کسی کا مذاق تو میں نہیں اڑاتا, لیکن فرق تو بڑا ہے کہ باقیوں نے اسلام آباد کی طرف کیا, میں نے کراچی کی طرف کیا. تو دوسرا فرق یہ بھی میرے خیال میں بہت بڑا ہے کہ میرے لانگ مارچ کا جو ایشو تھا اس کے ساتھ پوری قوم متفق تھی, سارے لوگ تھے یا نہیں لیکن پوری قوم اور پوری ملت میرے ساتھ متفق تھی. میں یہاں تک جاؤں کہ میڈیا جو میرے ساتھ چل نہیں سکا اپنے تحفظات کی وجہ سے, لیکن اندر سے دل ان کے میرے ساتھ دھڑک رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یہ بہت اچھا کام بچے کام کر رہے ہیں. تو میں کہہ سکتا ہوں ان کا لانگ مارچ جز بھی تھا, بالکل ہی تھا. پھر میں یہ عرض کروں کہ ہمارا لانگ مارچ فاصلے کے اعتبار سے بھی طویل تھا, کراچی تک 1000 کلومیٹر ہمیں سفر جاتے ہوئے اور آتے ہوئے کیا. پھر دن بھی ہمارے زیادہ لگے, 7 دن لگے. پھر فرق تو تھا نا, اوروں میں عورتیں تھیں ہمارے, ہمیں عورتیں بھی نہیں لے کے گئے, اور صاف شفاف تھا. وہ لوگ نعرے اور لگا رہے تھے, ہم جناب نعرے رسالے لگا رہے تھے, نعرہ تکبیر لگا رہے تھے, درود شریف پڑھ رہے تھے. میرے خیال میں کافی فرق ہے. باقی قوم ملت کے لیے جو آدمی جو کام کرے اپریشیبل ہے, لیکن نموس رسالت کی تاریخ میں جو لانگ مارچ الحمدللہ جماعت اہل سنت کو اعزاز ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا, بلکہ لوگ تو دنیا کی خاطر نموس رسالت کی عنوان ہی کو کھا دی. اور لیکن الحمدللہ ہم حسینی ہیں, انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے وجود کی مٹی بھی یا رسول اللہ پا رہی ہے.
صاحب شکر گڑھ ناروال کے قریب ایک علاقہ ہے لیسر, یہاں سے سراج منیر صاحب ہیں, کہتے ہیں کہ آپ سے ہمارے اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اکثر شکوا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں ٹائم نہیں دیتے, تو اگر آپ ٹائم دیں تو دین کا بہت کام ہو سکتا ہے. یہاں کے لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, آپ سال میں کبھی ایک مرتبہ جب آپ کا چکر لگتا ہے یا 2 سال کے بعد ایک مرتبہ, تو لوگ والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اگر زیادہ وقت دے دیں تو یہاں پر زیادہ کام ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے
ابھی 2 ماہ پہلے تو میں ہو کے آیا ہوں, یہ لوگوں کی محبتیں بھی واہ واہ ہیں. پہلے آڑی میں سالن تیار ہوتا ہے تو اگلا پانی ڈال کے پھر رکھ دیتے ہیں. ابھی 2 ماہ پہلے ہو کے آیا ہوں اور بہرحال تمنا اچھی ہے. میرا کسی زبان میں ایک شعر آیا, آپ کے شعر سن کے مجھے بھی شعر یاد آیا, یا الہی کم سے کم سینے میں 100 دل تو ہوتا, ایک رکھتا پاست میں اور لٹاتا عشق میں. پھر تو میرا یہی کرتا ہے کہ میں ہر جگہ جاؤں, دعا کریں ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کی محبتوں کی سیرا بھی کر سکوں.
مدینہ پاک سے مظہر صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ شاہ صاحب نماز پڑھنا مسلمان پر فرض ہے اور انسان نماز پڑھتا بھی ہے, قرآن پاک میں بھی اس کے حوالے سے بڑا ذکر آیا ہے اور ہمارے بچوں کے حوالے سے بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ آپ کا شعور سنبھالنے لگے, جب 5 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی طرف راغب کریں, جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر اسے مزید سختی کے ساتھ راغب کیا جائے. تو کیا بچوں کی تربیت کے لیے نماز کا اگر وقت نہ ہو تو کسی اور وقت کے اندر بچوں کو نماز سکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے کیا اس کو نماز پڑھائی جا سکتی ہے, اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے, اس کو سمجھا؟
اگر آپ کا سوال ہمارے لیے ٹھنڈی ہوا ہے, سکون کا پیغام ہے, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہتے ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں آپ کے حضور کے گنبد کی طرف ہوں کر کے ایک دفعہ درود پڑھ دیں, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تو درود و سلام اس کے لینے کے بعد میں عرض کروں گا کہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے پہلے تو میں خوشتا بھی کروں گا کہ اللہ کرے لوگ پانچ نمازیں پوری پڑھ لیں, آپ تو بے وقت بھی پڑھنے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں, پنج گانا ادا ہو جائیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے بڑا کرم ہے, رحمت ہے اگر انسان نماز ادا کر لے. لیکن جو بچوں کی کائنات ہے یہ تھوڑی سی مختلف ہے, اس میں جورسپروڈنس اور شریعہ کا جو انداز ہے وہ اور طرح کا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر امام کو مقتدی کے جوتوں کی خش خش کی آواز آئے اور وہ رکوع لمبا کر لے یا سجدہ لمبا کر لے تو یہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے امام کو, اور بعض صورتوں میں ٹوٹ بھی جاتی ہے نماز, نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس لیے کہ وہ نماز کے اندر اس نے خارج میں ایک شخص جو ابھی نماز کا حصہ نہیں ہے توجہ اس کی طرف لے گیا. اچھا مسئلہ تو یہ ہے, لیکن بچوں کے کائنات کے لیے کچھ اور ہے کہ حضور رحمت عالم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, سجدہ دے رہے ہیں, امام حسین پاک آپ کی دوش پر چل کر بیٹھ جاتے ہیں, پھر تین دفعہ نہیں تو سبحان رسول اللہ بہتر مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام تسبیحات, لیکن حضور سجدے کو لمبا کیے جا رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ اللہ کے لیے نہیں لمبا کیا, اس لیے کہ حسین بھی تو اللہ والے ہی تھے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا. خطبے کے دوران مسئلہ تو یہی ہے کہ خطیب خطبہ چھوڑ نہیں سکتا, لیکن خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو دیکھیں تو آپ خطبہ چھوڑ دیں, اور چھوڑنے کے بعد حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ خارج الامام لا صلاۃ ولا کلام, کہ امام نکل آئے نماز کے لیے تو نہ پھر مسجد جمعہ کے لیے نکل آئے خطبہ دینے کے لیے تو نہ پھر نماز ہے نہ کلام ہے, چپ خاموش. لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا. اس سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ بچوں کی کائنات کوئی اور ہی چیز ہے اس کے لیے. مطلب نبی علیہ السلام لمبی طویل نماز صبح کی پڑھاتے تھے اور بعض دوسری نمازیں بھی طویل, لیکن ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے نماز بالکل مختصر کر دی اور ارشاد فرمایا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز مجھے آئی, میں نے سمجھا اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو اب نماز جو ہے وہ اختصار اس میں کر دیا گیا اور وہ بچے کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے کیا. تو اب میں فقہاء میں سے ایک بات بالکل آپ کے سوال سے ملتی جلتی میں حوالہ دینے لگوں, اگر آپ چاہیں پڑھنا تو قرآن مجید میں سورہ مرسلات کی جو آیت ہے وہ اذا قیل لهم ارکعوا, جس وقت ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے, اس میں تفسیر قرطبی کے اندر الجامع احکام القرآن کے اندر آپ یہ بات پڑھ سکتے ہیں. بات کیا ہے کہ اب عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنا نفل پڑھنا یہ درست نہیں ہے, مالکی فقہ میں بھی درست نہیں ہے, حنفی فقہ میں بھی درست نہیں ہے, کوئی نفل نہیں پڑھا جا سکتا, واجب نماز کوئی عبادت کی جا سکتی ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کی نماز پڑھی. اب نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ کے قیام کرتے تھے, ذکر کی حالت میں آپ بیٹھ کے, تو اچانک ایک بچہ آیا, تو وہ چھوٹا سا بچہ, اس نے امام مالک کو آواز دے کے کہا کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں, مالک میں خادم ہوں, کیا بات ہے بچے؟ انہوں نے کہا کہ اٹھے نا نماز پڑھیں, نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ, نماز تو ادا کر چکے تھے. لیکن امام مالک اٹھے اور اللہ اکبر, انہوں نے وہی جو آپ کا سوال ہے بے وقت نماز شروع کر دی اور نماز پڑھنی شروع کر دی. تو جس وقت آپ سلام پھیر کر فارغ ہوئے تو آپ کے لائق عظیم شاگردوں مشائخ جور اسٹوڈنٹس جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ امام یہ کیا کیا ہے, یہ تو وقت نماز پڑھنے کا ہے ہی نہیں ہے اور آپ اٹھ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے. تو امام مالک نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے نے آ کے کہا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا کہ قرآن مجید کی آیت ہے اٹھو نماز پڑھو, تو میں نے کہا اس بچے کی تربیت خراب ہو جائے گی کہ میں نے امام کو آیت سنائی ہے اور یہ اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے عمل نہیں کرتے, تو میں نے اس بچے کی تربیت کی خاطر نماز پڑھ دی ہے, ویسے جائز نہیں ہے اس وقت پڑھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چلڈرن ہیں بچے ہیں ان کی کائنات اور ہے, نیت کر کے نہ پڑھیں, لیکن ویسے حیات بنانے میں کیا حرج ہے کہ ان کو سجدہ سکھا دیا جائے, ان کو رکوع سکھا دیا جائے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرض نماز تو ان اوقات میں نہیں ادا ہوتی, نہ واجب نماز ہوتی ہے, لیکن بچے کی تربیت کے لیے سجدے اور احکام سکھائے جا سکتے.
گجر خان سے ایک دوست نے سوال کیا ہے, انہوں نے نام نہیں بتایا اپنا, اور سوال کیا انہوں نے جناب حافظ علامہ محمد اکبر صاحب کے حوالے سے کہ حافظ صاحب جو علامہ محمد اکبر صاحب ہیں وہ ہمارے ادارہ تعلیمات اسلامیہ سے پڑھ کر فاضل بھی ہیں, تو ان کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ جس دارالعلوم میں یہ پڑھاتے تھے گجر خان کے اندر, وہ دارالعلوم انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد کسی اور جگہ چلے گئے ہیں, تو کیا ان کے جانے سے اہل سنت وہاں پر بٹ نہیں چاہیں گے؟ انہوں نے اپنے علاقے کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ اہل سنت کے لوگ کوئی انتشار کا شکار تو نہیں ہوں گے. نام نہیں لکھا ہے, گجر خان سے ہیں.
ویسے اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو جو انانیمس بندہ ہوتا ہے نام نہ بتائے کوشچن کرے تو اس کا حق تو نہیں ہوتا اس کے سوال کا جواب دیا جائے, لیکن چونکہ ایک بات آپ نے ان کی ہے تو میں حرض کر دیتا ہوں کہ علامہ حافظ محمد اکبر صاحب عالم دین ہے, ماشاء اللہ دانشور ہے, خدا پرست آدمی ہے, متقی آدمی ہے. قرآن مجید کی جتنی خدمت انہوں نے گجر خان کے علاقے میں کی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے. میں سمجھتا ہوں ذالک فضل اللہ یوتی ہے میں یہ شاہ, لیکن میں شاید محترم سے عرض کروں گا کہ یہ مجھ سے پڑھتے رہے ہیں, میرے ہاتھ پر بیعت ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نہ غم کریں, ان سے دین مبین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, اور جہاں سے آئے ہیں وہ بھی میرے ہیں اور جو آیا ہے وہ بھی میرا ہے, اور انشاءاللہ مجھے اپنے میروں کو سنبھالنا اللہ نے مجھے طریقہ دیا ہوا ہے. آپ بالکل ولی نہ کریں, انشاءاللہ ہم لوگوں کو بٹنے نہیں دیں گے. ویسے جہاں تک مدرسے بننے کا تعلق ہے تو میرا مشن یہ ہے کہ مسجد مسجد مدرسہ ہونا چاہیے, مکتب مکتب ہونا چاہیے, ملے ملے ہونا چاہیے, تاکہ دین مبین کے چراغ جلائے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی تشویشات کو بھی دور فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیقات سے نوازے.
ایک بڑا ذاتی سا سوال ہے, پوچھا گیا ہے جی کہ آپ کبھی کسی مرید یا شاگرد سے بھی متاثر ہوئے ہیں؟ اگر ہوئے ہیں تو اصلاح کے لیے کچھ ارشاد فرما دیں تاکہ سننے والے مزید دوستوں کو بھی آسانی ہو اور وہ بھی کوئی ابتدا راست ہو کر سکتے.
بھائی میرے پیر تو اپنے ہر مرید سے متاثر ہوتے ہیں, پیری تو کی نہیں جا سکتی جب تک مرید کے ساتھ پیار نہ ہو, جب تک مرید کے ساتھ عشق نہ ہو, اس کے احوال سے بندہ واقف نہ ہو, دل بری نہ ہو تو پھر پیری کیسی ہو. اس لیے ہم لوگ تو اپنے ہر مرید سے متاثر ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین اور آخرت چیز میں فیض دے دے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کا. تو ویسے آج میں مطلب آج آپ بھی آگاہ اس سے
جی
تازہ تازہ بات ہے, آج میرے پاس گلگت سے تشریف لائے تھے محترم, بس پڑے عہدے پر وہ فائد رہے, تو خان صاحب تشریف لائے تھے, ڈی آئی جی رہے, تو وہ تشریف لائے بیعت ہونے کے لیے, لیکن وہ مجھ سے متاثر ہوئے یا نہ میں ان سے بڑا متاثر ہوں, تو انہوں نے اپنی پڑھنے کی تاریخ بتائی کہ جس وقت میں مظفر آباد میں میں ایف ایس سی کرنے کے لیے میں داخل ہوا, اور شاہ صاحب آپ کو حیرت ہوگی کہ اس زمانے میں موبائل نہیں تھے, کبوتروں کو کہتے تھے میری چٹھی پہنچا دیں, تو یہ قسمت رہ گئی کہ کبوتر پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے. وہ مجھے کہنے لگے کہ چار صاحب حیرت ناک بات ہوں کہ میری ماں فوت ہو گئی, میری ماں فوت ہو گئی لیکن مجھے اطلاع کسی نے دی, تو میں تین سال پڑھتا رہا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی. تو گلگت کا علاقہ تھا, دور کا علاقہ تھا, دور افتادہ علاقہ, تین سال کے بعد جس وقت میں اپنے علاقے میں گیا تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ مائیں خالائیں بچیاں وہ ساری استقبال کے لیے آتی ہیں. تو جس وقت میں نے دیکھا کہ گاؤں کی ساری عورتیں آئی ہیں تو میری ماں نہیں گئی, تو میں نے کہا کہ میری والدہ کدھر گئی, تو مجھے پتا چلا کہ ان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے. تو کہنا کہ میں بڑا رویا, لیکن میرے ایک رشتے دار نے کہا کہ دیکھو تمہاری ماں تو فوت ہو گئی ہے لیکن جو تم نے علم حاصل کیا وہ علم تو نہیں فوت ہوا. کہنے کے شاہ صاحب میں نے بس یہ لاپ رکھی اور پڑھتا رہا, لیکن کہتے ہیں کہ اب بھی کوئی شاید ہی دن گزرے جس دن میری ماں مجھے نہ یاد آئے کہ میں نے علم کے راستے میں اپنی ماں کی زیارت سے بھی میں محروم ہو گیا. تو وہ بات کر رہے تھے تو میرے خیال میں مجھے اپنی ماں یاد آ رہی تھی, اور جو سن رہے ہیں شاید ان کو اپنی ماں یاد آ جائیں. ایک انسان اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے کتنی قربانی دیتے ہیں. تو حافظ احمد قاسم صاحب, ہر آدمی کی ایک داستان ہے زندگی کی, ہر آدمی کی ایک کہانی ہے زندگی کی, اگر وہ کھل جائے لوگ سنیں تو شاید میرے خیال میں زندگی گزارنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. میں سمجھتا ہوں جتنے مرید ہیں اتنی کہانیاں, اور اتنی کہانیوں کے حوالے سے میں ان سے متاثر ہوں. ناظرین, آج کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, میں آپ سے گزارش کروں گا اور اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے کشکور جنت رکھتے ہیں, اپنا دامن طلب دراز کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم أيد الإسلام والمسلمين, وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه.
نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, رنجو غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. انہیں مختلف